اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ خطے میں بھائیوں کے درمیان تعاون دوسروں پر بھروسہ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ کثیر الجہتی سفارتکاری واشنگٹن کے لیے ایران کا معنی خیز پیغام۔ ملک بھر میں فوج کی طاقت کے مظاہرے نے دشمن کی نیند اڑا دی، مسعود پزشکیان۔ اور اب اخبار جمہوری اسلامی کی چند سرخیاں۔ ایران اور اٹلی کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات کا دوسرا دور عمان کی ثالثی میں پہلے دور کی طرح بالواسطہ طور پر جاری۔ ایران، اسرائیل دنیا میں بچوں کے قتل عام کا شرمناک ریکارڈ رکھتا ہے ایران۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات کی سرخیاں۔ تو پہلے اخبار نوائے وقت کی چند سرخیاں۔ وزیر اعلی مریم نواز شریف نے پنجاب میں زیرو پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا۔ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ سیاچن کے اہم مارکے کو 36 سال مکمل۔ کاروبار پر حملے غیر اسلامی ہیں، حملہ آوروں سے سختی سے نپٹیں گے وزیر مملکت برائے داخلہ۔ فلسطینی صدر محمود عباس 16 سال بعد شام پہنچ گئے۔ پارا چنار میں زہریلا کھانا کھانے سے 150 افراد کی حالت غیر۔ اور اب اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول موجود ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ عالیہ حمزہ کو جیل بھیجنے کا حکم۔ عمان کے سلطان حیثم بن طارق کا دورہ روس، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن آخند سے ملاقات۔ ججز ٹرانسفر سینارٹی کیس، رجسٹرڈ سپریم کورٹ کا جواب جمع۔ 10 ارب روپے ہر جانے کا دعویٰ، عمران خان کے وکیل کی وزیر اعظم شہباز شریف پر جرح۔ سامعین، اخبار نوائے وقت نے ایک اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں 15 سال بعد سفارتی مذاکرات کی بحالی۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین 15 سال کے تعطل کے بعد سفارتی مذاکرات بحال ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز سیکرٹری خارجہ پاکستان آمنہ بلوچ کی بنگلہ دیش میں اپنے ہم منصب جاسم الدین سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ آیا پاکستان کا وفد بھی اس ملاقات میں شریک رہا۔ یہ دونوں ممالک کے مابین خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر مشاورت کا 16واں دور تھا، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹریوں نے اپنے اپنے وفود کے ہمراہ 2 طرفہ مذاکرات کیے۔ اس ملاقات میں سیاسی، معاشی، تجارتی، زراعت، ماحولیات، تعلیم، ثقافتی تبادلے، دفاعی تعاون اور عوامی رابطوں پر باہمی تعاون کے امکانات پر غور کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی۔ آمنہ بلوچ نے بعد ازان بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ ایم ڈی توحید حسین سے ملاقات کی، جس میں علاقائی امور بشمول سارک کی بحالی اور دونوں ممالک کے مابین تجارت اور معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، نوجوانوں کے روابط، علاقائی انضمام اور سار کی بحالی سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد یونس کے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ آمنہ بلوچ نے پاکستانی قیادت کی جانب سے محمد یونس کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی پہنچایا۔ دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر مشاورتی مذاکرات کا ساتواں دور آئندہ سال 2026 میں اسلام آباد میں ہوگا۔ 1971 کے پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کے دوران بھارتی عسکری تنظیم مکتی واہنی کی سازش کے تحت پاکستان کا دولخت ہونا یقیناً ہماری تاریخ کا بہت بڑا سانحہ تھا، جس سے پاکستان کے وجود پر لگنے والے گھاؤ کی ٹیسیں آج بھی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہیں۔ اس سانحے کی نوبت کیوں اور کیسے آئی اور اس میں کس کا ہاتھ کار فرما تھا، یہ الگ المناک داستان ہے جسے دہرانے کے لیے بھارت ہمیشہ بیتاب رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ اسے اپنی کٹھپتلی بنا کر اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بالخصوص شیخ حسینہ واجد نے، جو ملک سے باہر ہونے کے باعث بنگو بندھوں کے خلاف فوجی انقلاب میں واحد زندہ بچ جانے والی شیخ مجیب کی بیٹی تھی، اپنے ہر دور اقتدار میں بھارتی کٹپتلی بن کر پاکستان کی سلامتی کے خلاف اس کی سازشوں کو تقویت پہنچائی، جو خود بھی پاکستان سے نفرت کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہیں۔ حسینہ واجد نے اپنے اسی کٹپتلی والے کردار کی بنیاد پر ایشیائی ممالک کے تعاون کی تنظیم سار کو غیر مؤثر بنانے میں بھی مدد کی، جو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے سارک سربراہی اجلاس کا بھارتی ایما پر بائیکاٹ کرنے والے سارک کے رکن ممالک میں پیش تھیں۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی کچھ سرخیوں پر ایک نظر۔ جمہوریہ کانگو میں کشتی کے غرقیاب ہونے کے سبب تقریباً 148 افراد ہلاک۔ ملک میں سماجی انصاف کو شدید چیلنج لاحق ہیں، اکھلیش یادو کا اظہار تشویش۔ وقف قانون پر عدالتی سوالوں کا جواب نہیں سرکار کے پاس، اسد الدین اویسی۔ رانا سانگا معاملے میں خصوصی عدالت میں سماجوادی پارٹی کے ایم پی کے خلاف عرضی۔ سپریم کورٹ نے ناسک کی درگاہ کے انہدام کے نوٹس پر روک لگا دی۔ گیتا اور ناٹیا شاتر جیسی قدیم ہندوستانی تحریریں یونیسکو کے ثقافتی ورثے میں شامل۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اردو کو نئی قانونی طاقت ملے گی، مولانا خالد رشید فرنگی۔ سامعین، اخبار قومی آواز کی چند سرخیاں۔ مندر سے متعلق متنازعہ بیان دے کر بری پھنسی عروشی۔ تیجسوی کا نتیش حکومت پر کرپشن کا الزام، کہا ہر ٹینڈر میں وزراء کے لیے 30% کا کمیشن۔ خواتین ریزرویشن جلد نافذ ہونا چاہیے، نصف آبادی کو یکساں مواقع اور نمائندگی دینے کا وقت آ گیا ہے، جسٹس ناگرتنا۔ نہرو سے صرف خاندانی وراثت نہیں، سچائی اور حوصلے کا سبق بھی ملا ہے، راہل گاندھی۔ سامعین، روزنامہ انقلاب نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ وطن عزیز کے پالیسی ساز ہر دور میں آبادی کم کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ ہم دو ہمارے دو سے لے کر چھوٹا پریوار سکھی پریوار تک، اور پریوار نیوجن سے لے کر وزیر اعظم مودی کی ان تقاریر تک جن میں کبھی انہوں نے آبادی کے دھماکے کے خلاف متنبہ کیا تو کبھی کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی ایک طرح کی حب الوطنی ہے۔ آبادی کے تعلق سے بی جے پی کا وہی رویہ ہے جو کانگریس کا تھا، مگر اسی آبادی پر جس کا شکوہ ہے ناز بھی کیا جانا چاہیے، جس کا ثبوت وزیر اعظم مودی اور ان کی پارٹی کے دیگر لیڈروں کے بیانات سے ملتا ہے، جن میں وہ 140 کروڑ دیش واسیوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ 140 کروڑ کے عدد کا اس طرح تذکرہ کیا ملک کی کثیر آبادی کو ایک اہم اثاثے کے طور پر فخریہ پیش کرنے کی کوشش نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسی لیے ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اہل اقتدار اب تک فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ آبادی رحمت ہے یا پھر زحمت۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان ملکوں کے حالات کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے جو آبادی کی قلت سے پریشان ہیں۔ ان ملکوں میں سر فہرست جاپان ہے۔ جس حقیقت کو جاپان کی ضعیف آبادی کا نام دیا جاتا ہے وہ دراصل آبادی کی قلت سے وابستہ ہے، کیونکہ جاپان کے پالیسی سازوں کو سجھائی نہیں دے رہا ہے کہ 70 کے اوپر اور 80 کے اوپر کی آبادی کے ساتھ ملک کے معاشی نمو کیسے برقرار رکھی جائے۔ اور جاپان وہ ملک ہے جس میں لیبر کی قلت ہے اور مزدوروں کی کمی ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ وہاں کی آبادی زیادہ تر 70 کے بھی اوپر پہنچ چکی ہے۔ ہمارے یہاں افراد بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، ذہانتیں بھی ہیں، اور بے روزگار کی مار سہنے والے نوجوان بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر ہماری پالیسیاں روزگار کے مواقع پیدا کریں، ہر اس نوجوان کو جو روزگار کا خواہش مند ہے روزگار دلائیں، تو ملک ترقی اور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم چاہیں گے کہ ہماری آبادی 140 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا پروگرام، جسے آپ سماعت فرمائیے۔ پروگرام ہے منارہ نور۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد، اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے۔ ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں۔ بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا۔ کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مسلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے۔ سمجھ نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا۔ اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا۔ اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں، تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں، ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے، کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی۔ لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں تاکہ طلبہ کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوا اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی، تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سمجھ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامن، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام سماعت فرمایا منارہ نور۔ جس طرح سے خدا کی دوستی اور نظر کرم کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے اس کا غضب اور دشمنی بھی اتنی سخت ہے کہ انسان ایک لمحے کی بھی تاب نہیں لا سکتا۔ خدا کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کی کسی سے ذاتی بھی رنجش ہو سکتی ہے؟ جہاں حکم الہی کو نہ ماننا خدا کی دشمنی بن سکتا ہے، وہیں پر بعض کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کو کرنے والا خدا کا دشمن کہلائے گا۔ جو اس طریقے کے کام کرے گا وہ خدا کا دشمن ہوگا اور خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ خدا کے ایک ایسے ہی دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد خلق اور بد کلام ہو۔ تو اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروکے۔
تمین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 فروردین، 20 شوال المکرم اور 19 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیس فروردین سن 1372 ہجری شمسی کو ایران کے شماریات کے معروف محقق اور شماریات کے گیلپ سروے کی نئی روش کے بانی عبدالقلی خواجہ نوری نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے 1316 ہجری شمسی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد وہ ایران کی یونیورسٹیوں میں تدریس میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نارتھ کرولینا یونیورسٹی سے ایم ای کی ڈگری اور پیرس یونیورسٹی کے شعبہ سائنس سے شماریات میں ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر نوری نے مختلف وزارتوں میں بحیثیت مشیر کام کیا اور تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہے۔ انہوں نے 1967 میں شماریات کی اعلیٰ تعلیم کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ بیس شوال المکرم سن 817 ہجری قمری کو لغت شناس مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے وفات پائی. انہیں علم حدیث، تفسیر اور تاریخ میں بھی ید طولا حاصل تھا. ان علوم میں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا اہم کارنامہ علم لغت میں ہے. ان کی اہم ترین کتاب قاموس ہے، جو عربی زبان کا سب سے اہم لغت نامہ سمجھا جاتا ہے. فیروز آبادی کی دوسری کتابوں میں سفر السعادہ اور تنویر المقیاس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. بیس شوال المکرم سن 1345 ہجری قمری کو عظیم عالم دین شیخ کبیر کا انتقال ہوا. ان کو فقہ، اصول فقہ، علم کلام، علم الاخلاق اور دیگر علوم میں مہارت حاصل تھی. آپ نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. آپ کی بہت سی کتابیں موجود ہیں، جن میں حدیقۃ العارفین اور حدیقۃ الشیعہ قابل ذکر ہے. انیس اپریل سن 1707 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصنف اور ماہر طبیعت جارج لوئی بوفون پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ سائنسی تحقیقات میں گزارا اور 14 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ طبیعت تحریر کی. یہ کتاب تاریخ طبیعت سے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ہے اور آسان اور سادہ طرز پر لکھی گئی ہے. جارج لوئی بوفون کو 1753 میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کی رکنیت دی گئی. انیس اپریل سن 1807 عیسوی کو مصری فوجیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد حملہور برطانوی فوجیوں نے ساحلی شہر اسکندریہ سے پسپائی اختیار کی. اس زمانے میں برطانوی حکومت اپنی نو آبادیات میں توسیع کے لیے کوشاں تھی، اور اس نے سلطنت عثمانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے مصر پر قبضے کا فیصلہ کیا تھا. مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. برطانوی بحری بیڑے نے مصر پر حملہ کیا تھا. برطانوی فوج نے فوراً ہی اسکندریہ پر قبضہ کر لیا، لیکن والی مصر محمد علی پاشا نے لوگوں اور علماء کی مدد سے مصر کا دفاع کیا. مصر کے مسلمان عوام نے بڑی دلیری کے ساتھ جدید ہتھیاروں سے لیس برطانوی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا. انیس اپریل سن 1970 عیسوی کو اردو کے ممتاز ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج کا انتقال ہوا. وہ 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے. ان کا شمار اردو کے مستند ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے. 1922 میں انہوں نے مشہور ڈرامہ انارکلی تحریر کیا، جس کو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے. اس کے علاوہ ان کا کردار چچا چھکن بھی اردو کے یادگار کرداروں میں سے ایک ہے. امتیاز علی تاج نے ڈرامے کے فن پر تنقیدی مضامین، ریڈیو ڈرامے، ناول اور افسانے بھی لکھے. عمر کے آخری سال انہوں نے پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم کی حیثیت سے گزارے. 18 اپریل 1970 کو ان پر نامعلوم افراد نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کے باعث زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اگلے دن 19 اپریل کو چل بسے. انیس اپریل سن 1906 عیسوی کو مشہور فرانسیسی ماہر طبیعت و کیمیا پیئر کیوری کا انتقال ہوا۔ وہ 15 مئی 1859 کو پیرس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ میری کیوری اور ایک اور سائنسدان ہینری بیکریل کے ساتھ 1903 کا فزکس کا مشترکہ نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ اس طرح کیوری جوڑا نوبل انعام حاصل کرنے والا پہلا شادی شدہ جوڑا بن گیا۔ پیئر کیوری نے نو عمری میں ہی ریاضی اور جیومیٹری کے بارے میں اچھی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں ریاضی میں سوربن یونیورسٹی سے بیچلر آف سائنس کی ڈگری اور 18 سال کی عمر میں فزیکل سائنسز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے پیئر کیوری نے فوری طور پر ڈاکٹریٹ نہیں کیا۔ 1895 میں انہوں نے پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ فزکس کے اور 1900 میں سائنس کی فیکلٹی میں پروفیسر بن گئے۔ پیئر کیوری نے 35 سال کی عمر میں معروف سائنسداں میری کیوری سے شادی کی۔ شادی کے بعد اس سائنسداں جوڑے نے وسیع سائنسی تحقیقات جاری رکھیں۔ پیئر کیوری 19 اپریل 1906 کو پیرس میں ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ تمین اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ روم میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر۔ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات سے پہلے اٹلی کے وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ صہیونی حکومت کی جاری جارحیت کے دوران غزہ میں مزید 13 فلسطینی شہید۔ اسلام آباد اور کابل اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر ہو گیا۔ ایران اور امریکہ کے مابین دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات روم میں عمان کے سفارت خانے میں منعقد ہوئے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی پہلے دور کی طرح بالواسطہ طریقے سے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی کے ذریعے مثبت انداز میں ہوا۔ روم میں ایران کے سرکاری میڈیا کے نمائندے کا کہنا ہے کہ مذاکرات بند کمروں میں ہوئے۔ ایران کی جانب سے سید عباس عراقچی اور امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی کے لیے صدر امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے مذاکرات میں شرکت کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے دوسرے دور کے اختتام پر ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات آگے کی سمت بڑھ رہے ہیں اور بدھ کو عمان میں ایران اور امریکہ کے مابین ٹیکنیکل اور ماہرین کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، جبکہ اگلے ہفتے سنیچر کو عمان میں بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جمعے کو تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو میں اس دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا دور سنیچر کے روز روم میں منعقد ہوگا، جس کی سربراہی ایران کی جانب سے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی کے لیے صدر امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کریں گے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ یہ مذاکرات بھی سابقہ دور کی طرح بالواسطہ ہوں گے اور ان میں سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر البو سعیدی سالس کا کردار ادا کریں گے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق روم کا انتخاب عمان کے وزیر خارجہ کی تجویز اور ایران اور امریکہ کی باہمی منظوری سے کیا گیا، جبکہ اس سلسلے میں انتظامات عمانی حکومت نے اطالوی حکومت سے ہم آہنگی کے ساتھ کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا پرامن جوہری پروگرام مکمل طور پر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے تحت ہے اور ایران اپنے قانونی اور جائز حقوق کے تحفظ اور پرامن ایٹمی توانائی کے استعمال کے لیے پرعزم ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسئلے کے حوالے سے ایران کی پوزیشن اور مطالبات واضح ہیں۔ انہوں نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ حالیہ دنوں میں امریکی حکام کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آئے ہیں جو سنجیدگی اور نیت کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ ان ابہامات کو دور کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورے اٹلی کے دوران آج اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ہفتے کے روز امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں شرکت سے پہلے اپنے اطالوی ہم منصب انتونیو تاجانی سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ایک وفد کے ہمراہ آج ہفتے کو امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے لیے اٹلی کے دارالحکومت روم پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے روم روانگی کے موقع پر کہا کہ پائیدار امن دھمکیوں سے نہیں بلکہ سنجیدہ مکالمے سے ممکن ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ مذاکرات کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم کھلی آنکھوں اور ماضی کے تجربات سے سبق لیتے ہوئے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے روم کے انتخاب کی وجہ کے بارے میں کہا کہ روم کا انتخاب عمانی وزیر خارجہ کی تجویز اور ایران اور امریکہ معاہدے کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور عمانی حکومت نے اٹلی کی حکومت کے ساتھ مل کر متعلقہ انتظامات کیے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی جمعے کے روز ماسکو کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام روسی صدر ولادیمیر پوتین کے حوالے کیا۔ اس دورے کے اختتام پر دوسرے دور کے مذاکرات کی تفصیلات کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ روم مذاکرات کا میزبان نہیں ہے بلکہ مذاکرات کی جگہ ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کی میزبانی عمان کی حکومت ہی کرے گی۔ کریملن کے ترجمان نے سید عباس عراقچی کے دورے روس کے موقع پر کہا کہ ہم تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور کے بارے میں ارنا کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کریملن کے ترجمان نے کہا کہ ہم باہمی مفادات اور باہمی احترام کے اصولوں پر مبنی مذاکرات کو جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام اور جے سی پی او سے متعلق تمام مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جاری جارحیت کے دوران آج ہفتے کو غزہ میں 13 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ مغربی کنارے میں 50 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق آج ہفتے کے روز غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کی بمباری کے دوران 13 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے وسط میں واقع البریج کیمپ پر بمباری کے دوران ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ شمالی غزہ میں واقع بیت اللہیہ کے علاقے الاتاترا پر بمباری کے دوران 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ادھر قابض فوج نے مغربی کنارے میں الفوار کیمپ پر چھاپہ مار کر 50 سے زیادہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی ہے۔ اس سے پہلے خبر رساں ذرائع نے بتایا تھا کہ جمعے کی صبح سے اب تک غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 64 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے عسکری بازو عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا اور اس کے 5 بلڈوزر تباہ کر دیے۔ القسام بریگیڈ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کارروائیاں صہیونی حکومت کی فوج کی مسلسل جارحیت کے جواب میں اور فلسطینی عوام کے دفاع کے لیے کی گئی ہیں، اور یہ مسلح مزاحمت غاصبانہ قبضے کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اگر حزب اللہ کی استقامت و پائیداری نہیں ہوتی تو صہیونی حکومت اپنی جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری رکھتی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے جمعے کی رات اپنے ایک خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حزب اللہ لبنان کی استقامت و پائیداری نے جنوبی سرحدوں پر اسرائیل کو روک دیا اور اسے اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہونے دیا، کہا کہ حزب اللہ نے صہیونی حکومت کی پیش قدمی روک دی اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیا، اور حزب اللہ کی استقامت نہیں ہوتی تو صہیونی حکومت جنوبی لبنان میں اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتی۔ حزب اللہ لبنان نے کہا کہ صہیونی حکومت توسیع پسند ہے اور مقبوضہ فلسطین تک ہی اکتفا نہیں کرے گی بلکہ وہ لبنان پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حزب اللہ آج تک جنگ بندی کی پابند رہی ہے کہا کہ معاہدے کے تحت اب تک جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس صہیونی حکومت نے اب تک 2700 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، گویا ہر طرح سے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے عزائم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے تک محدود نہیں بلکہ وہ لبنان پر مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ شیخ نعیم شیخ نعیم قاسم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مزاحمت کمزور نہیں ہوئی ہے، واضح کیا کہ جو بھی مزاحمت کو کمزور سمجھتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ انہوں نے صہیونی قبضے کے خلاف لبنانی حکومت کے رد عمل کے بارے میں کہا کہ اگر حکومت اپنی سرزمین اور لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو پھر فطری طور پر حزب اللہ ایسا کرے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اگر مزاحمت نہیں ہوتی تو قابضین کو جنوبی لبنان سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت اسرائیل کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کرتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہوں گے، تاہم یہ فیصلہ حکومت پر منحصر ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے فلسطین کے لیے حزب اللہ کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور ہم قائد استقامت شہید نصر اللہ کے جانشین ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں صہیونی حکومت نے مسجد الاقصی پر قبضے کی کوشش کی ہے، سوال یہ ہے کہ مسلم ممالک کا صہیونی حکومت کی خلاف ورزیوں پر کیا موقف ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے نقطہ نظر سے صہیونی حکومت ایک جرثومہ ہے۔ امریکہ کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ لبنان کے لیے امریکہ کی ڈکٹیشن پر عمل کرنا ناممکن ہے، ہم امریکہ کو بڑا شیطان سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے فلسطینیوں کے لیے اپنے ملک کے عوام، حکومت اور پارلیمنٹ کی غیر متزلزل اور بھرپور حمایت پر زور دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے غاصب صہیونی حکومت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں نسل کشی، اسرائیل کے غاصبانہ جرائم کے خلاف انسانی ضمیر کے بیدار ہونے کا امتحان ہے۔ سردار ایاز صادق نے بین الاقوامی فلسطین کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ کیا صہیونی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی عالمی برادری کے لیے بیداری اور انسانیت کے لیے حقیقی امتحان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بانی محمد علی جنہ نے فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستانی عوام اپنے قائد کے نظریات پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ کبھی بھی کسی ایک خطے اور قوم تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ اور انسانی حقوق کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ مقبوضہ علاقوں میں جاری نسل کشی کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مزید کہا کہ فلسطین کا دفاع اسلام آباد کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے اور ہماری حمایت کبھی بھی مخصوص وقت یا حالات تک محدود نہیں رہی ہے۔ ادھر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں اور فلسطینیوں میں رشتہ ایمان اور عقیدے کا ہے، حکمران فلسطین کی دو ریاستی حل کی تجاویز پیش نہ کریں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا کہ 20 اپریل کو اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ کیا جائے گا۔ یمنی میڈیا نے ملک کے دارالحکومت سنا کے شمالی علاقے پر امریکی حملے کی خبر دی ہے۔ یمنی میڈیا کے مطابق امریکہ کے بمبار طیاروں نے آج ہفتے کی صبح دارالحکومت سنا کے شمالی علاقے پر حملے کیے ہیں۔ یمن کے المسیرہ نیوز نیٹ ورک نے بھی اطلاع دی ہے کہ سنا کے شمال میں واقع ارحب ضلع میں السما کے علاقے کو 2 مرتبہ امریکی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 4 مرتبہ ارحب ضلع کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ امریکہ نے صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن کی سرزمین پر اپنی جارحیت کو تیز کر دیا ہے اور جمعے کے روز یمن کے مغربی علاقے الحدیدہ میں واقع راس عیسیٰ آئل تنصیبات پر بمباری کر کے 80 افراد کو شہید اور 150 کو زخمی کر دیا تھا۔ سنا حکومت نے بھی ایک بیان میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر حملے کو ایک مکمل جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اسے امریکی فوج کے جھوٹا ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عام شہریوں کے بجائے راس عیسیٰ آئل تنصیبات پر بمباری کی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، امن و امان کے لیے دونوں ممالک کو کام کرنا ہوگا۔ پاک افغان تجارت میں اضافہ ضروری ہے، افغان باشندوں کو باعزت طریقے سے واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کے فروغ پر بات ہوئی، تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ سسٹم سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے تجارتی سامان کی ترسیل میں تیزی آ سکتی ہے۔ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ افغان باشندوں کو اپنے اثاثہ جات واپس لے جانے کی اجازت ہوگی، خطے میں ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغانستان ہمارا دوسرا گھر ہے، اسی طرح پاکستان افغانوں کا دوسرا گھر ہے۔ افغان رہنماؤں کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی ہے۔ واضح رہے کہ اسحاق ڈار اس وقت کابل کے اہم دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پاک افغان مذاکرات کے دوران افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوندزادہ اور افغان ہم منصب امیر خان متقی سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کے ترجمہ نے دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر اعظم ملا حسن آخوند سے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، سیکورٹی امور، سلامتی، تجارت، ٹرانزٹ، تعاون دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ برازیل میں برکس وزرائے زراعت کے اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر زراعت غلام رضا نوری غزلجا نے ہندوستانی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے زرعی جہاد کے وزیر غلام رضا نوری غزلجا نے ہندوستان کے وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ ملاقات میں برکس میں ایران کی رکنیت کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان موجود گہرے تاریخی، اقتصادی اور ثقافتی مفادات کے لیے فراہم کردہ امداد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری ہندوستانی وزیر زراعت سے اچھی ملاقات ہوئی اور ہم نے گزشتہ سربراہی اجلاس اور وعدوں اور مفاہمت کا جائزہ لیا۔ نوری غزلجا نے کہا کہ جلد ہی ایران ہندوستان کے درمیان زراعت کے شعبے میں تجارت کا حجم $1 ارب سے بڑھ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب